خذ بيجي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين باري الخلائق أجمعين. الحمد لله الخائفين والمستحيين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرهارين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لترب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. درود بيجي محمد وآل محمد. عیدان گرامی، سورہ طہٰ کی 50ویں آیت کے ذیل میں حسین چراغ ہدایت کشتی نجات کے عنوان سے کچھ نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخری مجلس ہے، اور اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانے کے لیے کچھ واسطے کچھ مرکزوں کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور فیوزات اور حفاظہ الہی اور کارانات الہی پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے محمد آل محمد کو تخلیق کر کے در حقیقت عالم انسانیت پر رہتی دنیا کے لیے وہ کم ہے، اس لیے کہ محمد آل محمد ہیں کہ جو تجلی انوار الہی ہمارے ظرف کے مطابق، ہمارے ظرف کو منور کرتے ہوئے، پاکیزہ کرتے ہوئے ہمارے ظرف میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اور ان کی در حقیقت پوری زندگی کے ایک ایک واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اس بنا پر حسین علیہ السلام کے ارشادات کو یہاں پر بیان کیا جائے، گو کہ ہم ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ حسین علیہ السلام کی بیان نہ کریں، اور اسی کے ضمن میں اس خمسے کی تشریح کو قرار دیا گیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، علیہ السلام کے مولا نے فرمایا خمس فیہ لم یکن فیہ، کہ پانچ چیزیں جس میں نہ ہو، لم تکن فیہ کثیر مسلمین، تو اس میں خیر نہیں ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ العقل والدین والادب والحیاء وحسن الخلق. دین ہے، عقل ہے، ادب ہے، اور حیا ہے، اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں. اور گزشتہ تین صفات پہ ہم نے روشنی ڈالا، خلق قدر حقیقت آپ کے سامنے کہ جسے مولانا نے فرمایا آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ علم ہو سکے کہ مولا جن بہترین صفات سے مزین کرنے کے لیے قول ارشاد فرمایا ہے ان کے چاہنے والے، ان کے محب، ان کے عزادار مزین کی معنی میں امام حسین کی پیروی کر سکے۔ صرف نام سے نہیں ہوتی ہے، تأسی و پیروی در حقیقت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جس طرح ایک بچے کرایا جاتا ہے، اس کا نام لکھوایا جاتا ہے، اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اس کا داخلہ ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی دنیا کا عقل مند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نویسی کرانے سے یہ بچہ قابل کردار بن جائے گا، قابل فخر بن جائے گا، تربیت یافتہ ہو جائے گا؟ کوئی بھی انسان بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اسکول میں نام لکھوا دینے سے اور ایڈمیشن کرانے سے یہ باعلم بن جائے گا۔ تو جب ایک اسکول کے لیے ہم محمد کی عظیم درسگاہ کے لیے کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ صرف نام کا شیعہ ہونے سے ان کے کردار کی خوشبو بھی ہمارے کردار میں آ جائے گی؟ درود محمد۔ تو ایک اسکول میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ اسم نویسی کرائی جائے اور اس اسکول کے نصاب انسان با علم بنتا ہے تو دانشگاہ محمد آل محمد کا ادنا سا اصول یہ ہے کہ پہلے اپنا اسم جو ہے ان کے اندر شامل کرا دو، یعنی اپنے آپ کو حبدار کہلا دو، اپنے آپ کو محب کہلوا دو، اپنے آپ کو شیعہ اور پیچھے پیچھے چلنے والا کہلوا دو۔ جناب اسم نویسی کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد در حقیقت ان کے جو کردار کا نصاب ہے اپنی عملی دنیا میں اس پر عمل پیرا ہوتے جاؤ گے، ان کے کردار سے مطابقت پیدا کرتے چلے جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے شیعہ کا معنی ہی یہی ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ تشیع جنازہ ہے۔ تشیع جنازہ سنا ہے آپ نے؟ فلاں کی تشیع جنازہ ہے۔ تشیع جنازہ یعنی جنازے کے ساتھ ساتھ جانا۔ اگر جنازہ دائیں جانب جا رہا ہے اور آپ بائیں جانب جا رہے ہیں تو اس کو تشیع جنازہ نہیں کہا جائے گا۔ جنازہ جہاں جائے گا اس کو کہتے ہیں قدم بقدم پیچھے چلنا۔ شیعہ اور تشیع کہتے ہی اسے ہیں جو علی کے نقش قدم پہ چلے، جو علی کے قدم بہ قدم در حقیقت ساتھ چلے، اسی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قدم بہ قدم ساتھ چلنا زمانے کے آج ہمارے اور مولا کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، تو پھر علی کے شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مولا یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، دیکھو تشیع کا مطلب زمانی قربت نہیں ہے، تشیع کا مطلب کردار کی قربت ہے۔ کردار کے ذریعے سے اگر صدیوں بعد بھی ہوگا اور ہمارے نقش قدم پہ چلے گا اور اگر کوئی اپنا بھی ہو اور برابر بھی بیٹھے لیکن علی کی پیروی نہ کرے ہم اسے اپنا نہیں کہیں گے۔ اسے اب کیوں؟ قربت کا معیار جسمانی فاصلے نہیں ہے، جسمانی قربت نہیں ہے، قربت کا معیار عمل اور کردار ہے۔ جو اس عمل میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے سلمان من اہل البیت کہہ کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جو کردار سے مطابقت نہیں رکھتا ابو جہل یا ابو لہب ہو اسے جہنمی بنا دیا جاتا ہے۔ درود بھیجے عظمت محمد آل محمد۔ تو اس بنا پر تشیع کا مطلب ہی یہی ہے کہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی حدیث لی ہم نے اسی لیے بیان فرمائی ہے تاکہ ہم اپنے عمل کو ان کے عمل کے مطابق قرار دے سکیں، ان کی تأسی و پیروی میں۔ کہ پانچ چیزیں جس میں نہ ہو اس میں خیر نہیں ہے۔ پہلی چیز عقل ہے، دوسری چیز دین ہے، تیسری چیز ادب ہے، چوتھی چیز حیا، اور پانچویں چیز اچھے اخلاق ہے۔ تو آپ چاہتا ہوں کہ حیا کے بارے میں کچھ احادیث اہل بیت کی آپ کے سامنے پیش کر سکوں، پتہ چلے کہ حیا ہے کیا۔ حیا کا معنی بظاہر جو ہمارے کیا جاتا ہے وہ شرم ہے، خجالت ہے، یہی معنی کیا جاتا ہے۔ حیا ہے یہ بہت حیا کرنے والے ہیں، یعنی بہت شرمیلے ہیں، خجالت کرنے والے ہیں، خجالت زدہ ہیں مثال کے طور پر. بہرحال یہ مختلف معنی ہیں، لیکن ہمیں معنی سے زیادہ اس کے مفہوم سے سروکار ہے، اس لیے کہ مفہوم کہا ہی اس امر کو جاتا ہے کہ ما فہما من اللفظ، کہ جو کسی لفظ سے فہم کیا جائے. مفہوم مفعول کے وزن پر ہے، یعنی جو چیز آپ کے فہم میں آ گئی اس کو کہتے ہیں مفہوم. ایک لفظ ہے، ایک لافظ ہے یعنی لفظ کو ادا کرنے والا، ایک ملفوظ ہے یعنی وہ لفظ جو ادا کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں ملفوظ، جیسے مکتوب جو چیز کتابت کر لی جائے. مفہوم جو فہم میں آ جائے، جس کو آپ اپنے عقل کے اندر بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں، اس کو مفہوم کہا جاتا ہے. تو ہمیں مفہوم سے سروکار ہے، معنی سے بھی سروکار ہے، لیکن اصل میں جو چیز لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم کیا ہے اس کا، حیا کا. حیا کا مفہوم کردار سازی سے عبارت ہے، کردار سازی ہے حیا در حقیقت. اور چاہتا ہوں کہ مختلف احادیث ہیں جن کو میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ کے لایا ہوں، کہ ایک بہترین حدیث جو مجھے ذہن میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ درود بھیجے محمد وآل محمد، لو کان الحیاء صورتا لکان الحسینا. اللہ اکبر. حیا اگر مجسم ہوتی تو پھر وہ امام حسین کی صورت میں ظاہر ہوتی. اللہ اکبر. حیا کو دیکھنا ہے تو پھر امام حسین کو دیکھیں. کل میں نے ایک واقعہ جاتے جاتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری عزاداری میں اور امام کی فعل میں کتنا فرق ہے. امام کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ وہ شہادت کے بعد بھی ان کا بدن اوریاں ہو، لیکن انہی کے ماننے والے نامحرم خواتین کے سامنے بدن کو اوریاں کر کے، بدن کو برہنہ کر کے امام کا ماتم کرتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں امام کی تعریف و ثنا میں، کیا کہہ رہے ہیں، لکان الحیاء صورتا لکان الحسین. اگر حیا کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر امام حسین کو دیکھو. حیا کا مجسم نمونہ حسین ابن علی. کہ اس طریقے سے کاش کہ ہماری عزاداری امام کے فرامین کے مطابق ہو جائے، کاش. تو پھر ہماری بے عفتی کے مظاہر جلوسوں میں مجلسوں میں نظر نہ آئیں، بے پردگی کے مظاہر ہماری نظر نہ آئیں. اگر ہم حسین کے ماننے والے، یعنی حیا مجسم حیا کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے کردار میں، ہماری عزاداری میں، ہمارے سوگ میں، ہمارے عمل میں، ہر چیز میں حیا نظر آتی. یہ بے عفتی کے جو مظاہر نظر آتے ہیں، یہ پاک دامنی کے منافی عناصر جو نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نہ امام حسین کو سمجھا نہ ان کی تعلیمات کو سمجھا. لکان الحیاء صورتا لکان حسینا. امام فرما رہے کہ اگر مجسم حیا کو دیکھنا چاہتے ہو، کہ حیا کسے کہتے ہیں، وہ حسین ابن علی علیہ السلام. درود بھیجے محمد وآل محمد. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء سبب لکل خیر. حیاء مقدمہ بنتی ہے تمام خیر اور خوبیوں کے حصول کا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں الحیاء سبب الی کل خیر، تمام خیر و خوبی جو کچھ بھی ہے وہ حیاء سے شروع ہوتی ہے. الحیاء مفتاح لکل خیر، حیاء چابی ہے تمام خوبیوں کی. یعنی اگر تمام خوبیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، تو اس تالے کی چابی حیا ہے. اب یہ حیا کیا ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملے میں کہہ دیا صرف کہ پانچ چیزیں جس میں نہ ہوں اس میں خیر نہیں ہے، اس میں سے ایک چیز چوتھی چیز حیا ہے. حیا کیا ہے؟ اب امام کے قول کی تشریح کرے گا. امام علی فرماتے ہیں حیا سبب ہے، بنیاد ہے، باعث ہے، عامل ہے تمام خوبیوں کے لیے، اور تمام خوبیوں کی چابی در حقیقت یہ حیا ہے. حیا یعنی شرمانا. اب یہ دو قسم کی حیا ہے، ایک انسانوں سے حیا اور ایک انسانوں کے مالک سے حیا. الحیا و حیان، امام نے فرمایا دو قسم کی حیا ہیں، ایک حیا عقل کی حیا ہے اور ایک حیا در حقیقت غیر عقل ہے. جو حیا عقل کی ہے وہ علم سے وابستہ ہے، اور جو عقل سے ہٹ کر حیا ہے وہ جہل سے وابستہ ہے. انسان اگر جہالت کی زندگی بسر کرے، جاہل رہ جائے، علم حاصل نہ کرے، تو پھر وہ مذموم حیا میں شکار ہو جاتا ہے، مذموم حیا میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے. مثال کے طور پر حدیث میں مولا نے فرمایا کہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلوس میں ہیں کہیں، اب کسی نے کہا کہ جناب مسجد کے لیے چندہ دے دیجئے، جلوس مجلس کے لیے کوئی عطیہ دے دیجئے، اور آپ کی جیب میں 10 روپے پڑے ہیں، برابر والے نے 500 کا، ادھر والے نے 100 کا نوٹ نکال کے دیا، اور آپ کہیں جناب اس وقت تو 10 روپے کا کرایہ بھی ہے میرے پاس، جانے کے لیے کرایہ بھی چاہیے، 10 روپے اضافی ہیں، یہ دے دیتا ہوں. اب آپ نے ادھر دیکھا 500 کا نوٹ، ادھر دیکھا 100 کا نوٹ، اب آپ تھوڑے سے حیا کرنے لگے، شرمانے لگے. تو مولا کہتے ہیں کہ کم دینے سے شرماؤ نہیں، یہ حیا مذموم ہے، کم دینے سے حیا مت کرو، اس لیے کہ خالی ہاتھ واپس پھیرنا اس سے زیادہ در حقیقت سخت ہے. کہ خالی ہاتھ واپس لے لو گے تو کیا تم اس در حقیقت اس فعل کثیر سے جو اس 10 روپے کے عوض جو ثواب تم کو مل رہا تھا تم اس سے محروم ہو جاؤ گے؟ تو یہ نہ دیکھو کہ تم کم دے رہے ہو، یہ دیکھو کہ کس کے لیے دے رہے ہو، یہ کس کے لیے دے رہے ہو. کم دینے سے حیا مت کرو، اس لیے کہ خالی ہاتھ واپس لینا اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. یہ حیا مذموم ہے، یہ حیا جس کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ حیا جس کی تعریف کی گئی ہے کہ انسان حیا کرے، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے مالک اور خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جس میں یہ صفت ہی نہیں کہ وہ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکے، ان کا سپاس گزار ہو، تو اس میں یہ صفت ہوگی ہی نہیں کہ وہ اپنے در حقیقت، یعنی در حقیقت خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ واسطوں کے، جو لوگ وسیلوں کے منکر ہوتے ہیں، ان کے عقلوں پر در حقیقت خدا حجت تمام کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ایک شخص نے تمہارے لیے کام انجام دیا تو یہ واسطہ بنا تمہارے لیے، تو جب تک تم واسطوں کا شکریہ ادا نہ کرو تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو جو لوگ واسطوں کا انکار کرتے ہیں کہ جناب واسطہ نہیں، ہر چیز ڈائریکٹ اللہ سے ہونی چاہیے، تو امام فرما رہے ہیں جو اللہ کے شکریہ سے پہلے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو ایک حیا مذموم ہے، مذمت کی گئی ہے کہ جناب اچھے کاموں میں حیا مت کریں، اچھے کاموں میں شرمائے مت کہ جناب اگر میں پہلے پہنچ جاؤں گا تو مثال کے طور پر مجھے آخر تک بیٹھنا پڑے گا. اب ظاہری بات جو پہلے آئے گا تو وہ سب سے آخر میں جائے گا، کیونکہ بہرحال بعض اوقات انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ جناب اتنے لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا جائے. یہ حیا ہے مذموم ہے، مذمت کی گئی ہے کہ کسی کام کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اس کام کو ترک نہ کرو. اور حیا معقول کون سی ہے؟ کہ وہ ہر وہ کام، ہر وہ حیا جو تمہیں خیر و خوبی تک پہنچا دے، وہ حیا معقول ہے. الحیا سبب الی کل خیر، مفتاح کل خیر، تمام خیرات، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں در حقیقت اس حیا کے پاس ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اس حد تک کہ حیا اور عقل کو ساتھ قرار دیا امام نے، الحیاء والعقل مقرونان فی قرن، حیا اور عقل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبَهُ، اب دیکھیں امام نے کتنا میتھمیٹیکلی اس چیز کو بیان کر دیا، حیا اور عقل ساتھ ساتھ ہے، جو عقل مند ہوگا وہ حیادار بھی ہوگا، جو حیادار ہوگا وہ عقل مند بھی ہوگا۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو میں نے شاید پہلے بھی بیان کی تھی، یہاں پہ دوبارہ بیان کر دوں، کیا ہر عقل رکھنے والے کو عقل مند کہا جاتا ہے؟ بظاہر تو ہمارے یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، جو عقل رکھتا ہے وہ عقل مند ہے۔ نہیں جناب، صحیح تعریف عقل مند کی یہ نہیں ہے۔ اچھا جناب، کیا عقل کو استعمال کرنے والے کو عقل مند کہا جاتا ہے؟ اب میں ادھر بھی دیکھ لوں تو تھوڑا سا بے ادبی نہ ہو جائے، وہ کہیں گے مولانا ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، ادھر نہیں دیکھ رہے، آپ تھوڑے سے گوشے میں جا کے بیٹھیں، تھوڑا سا ادھر جلوہ فرمائیں تاکہ ہماری نظریں آپ پہ آ سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بہرحال بے ادبی ہوتی کہ سامعین موجود ہوں پھر خطیب نگاہ نہ کرے، یہ بھی آداب میں سے مجلس کے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ نقطہ ذہن سے نکل گیا میرے، کیا تھا وہ؟
عقل کا استعمال،
عقل، عقل رکھنے والا کیا عقل مند ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا عقل کو استعمال کرنے والا عقل مند ہوتا ہے؟ دنیا کی نگاہ میں عقل مند اسی کو کہا جاتا ہے جو عقل استعمال کرتا ہے، جی نہیں، اس کو بھی عقل مند نہیں کہا جاتا۔ پھر عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ عقل رکھتا ہو، عقل استعمال کرتا ہو، لیکن اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ عقل رکھنے والا، عقل تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں جو دھماکے کر رہے ہیں، جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، وہ بھی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ جی لوگ نواز رہے ہیں، نام کے نواز ہو جاتے ہیں، لوگ نوازتے ہیں، نام کا شریف کوئی اور ہوتا ہے، کام کا شریف کوئی اور ہوتا ہے۔ نام کے نوازنے سے، نام کا نام رکھ لیا جائے نواز تو نوازنے والا نہیں ہوتا۔ تو عزیز گرامی، خدا کہہ رہا ہے کہ عقل رکھنے سے عقل مند نہیں ہوتا، عقل کو استعمال کرنے سے عقل مند نہیں ہوتا، بلکہ عقل رکھو، استعمال کرو، اور اپنے خالق اور رازق کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ ابھی امام نے کہا عقل اور حیا ساتھ ساتھ ہیں، مقرونان ساتھ ساتھ ہیں، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک بھی رخصت ہو جائے دوسرا اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے لیے حدیث بیان کی تھی نا کل، کہ حضرت آدم کے سامنے تین چیزیں رکھی گئیں، دین، عقل اور حیا۔ کہا کہ جناب آدم ایک چیز کا انتخاب فرمائیے، یہ 3-in-1 نہیں ہے کہ تین چیزیں، ایک چیز لیں گے تو تینوں بظاہر تو یہی کہا کہ ایک چیز لیں، لیکن حضرت آدم نے بہرحال جس وجہ سے بھی عقل کا استعمال کیا، اس کو چنا، اپنے لیے منتخب کیا، حیا بھی ساتھ، دین بھی ساتھ، تو کہا کہ جناب آپ دونوں کیوں جا رہے ہیں؟ حیا سے پوچھا آپ کیوں، دین سے پوچھا آپ کیوں؟ انہوں نے عقل کا استعمال کیا ہے، انہوں نے عقل کو لیا ہے۔ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں عقل جائے گی وہاں دین جائے گا، وہاں حیا جائے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اب یہ حیا کرتی کیا ہے؟ اب امام سے پوچھئے، مولا کائنات فرماتا ہے الحیا یصد عن فعل القبی، تمہیں برے کاموں سے روکتی حیا، تمہیں برے کاموں سے روکنے کا سبب حیا ہے۔ تمام برے کام انسان از کبھی فیل، جتنے بھی ہیں گناہ، جتنے بھی ہیں انسان شرم کی وجہ سے۔ اب انسان اگر کسی کی غیبت کر رہا ہو، وہی صاحب آ جائیں، تو انسان سامنے اس کی برائی نہیں کرتا، شرما جاتا ہے، خجالت کرتا ہے، حیا کرتا ہے کہ اس کے سامنے در حقیقت بیان کی جائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ الحیا ہو یصد عن فعل القبی، الحیا ہو غض الطرف، یعنی اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے، حیا یعنی اپنے اعضاء و جوارح کو در حقیقت اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تین کام ایسے ہیں کہ جس میں حیا نہیں کرنی چاہیے، ثلاثن لا یستحیا منہن، کہتے ہیں تین کام ایسے ہیں جس میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کیا امام نے بیان فرمائی ہے؟ امام علی نے، خدمت الرجل ضعیفہ، اپنے مہمان کی میزبانی کرنے میں خجالت محسوس مت کرو۔ کوئی بھی تمہارے دروازے پہ آ جائے مہمان بن کر، تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، مہمانی کا حق ادا کرو۔ مہمانی کا حق ادا. دوسری چیز وقیامہ عن مجلسہ لابیہ ولمعلمہ. یہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اس کا اس کے والد آ جائیں یا اس کا استاد آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے, شرم محسوس نہ کرے. دوسری چیز امام نے بنوایا. اور تیسری چیز طلب الحق و ان قل, کہ حق کو طلب کرو ہر حالت میں, خواہ قلیل ہی کیوں نہ ہو, قلیل ہی کیوں نہ ہو, حق کو لو, حق کو طلب کرو. حق سے مراد آپ کا ذاتی حق بھی ہو سکتا ہے, اور حق سے مراد وہ حق ہے جو باطل کے مقابلے میں آتا ہے. اب مثال کے طور پر اکثر کہا جاتا ہے کہ جناب ہم دوسروں کو نیکی کا حکم کیوں دیں, ہمارے کہنے سے کیا ہوگا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہمارے کہنے سے کوئی بہار تھوڑی آ جائے گی, ایک پھول لگانے سے چمن میں بہار تھوڑی آ جاتی ہے, سارے درختوں میں پھول پھل لگے ہوں, بیل بوٹے لگے ہوں تو پتہ چلتا ہے بہار آتی. جناب میں ایک آدمی اکیلا کہوں گا کہ جناب تو پھر میرے کہنے سے کوئی شخص برا کام چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا. لیکن آپ کا کام ہے کہ امر بالمعروف کریں, جیسے کہ آپ روزانہ ہماری مائیں بہنیں گھر میں جھاڑو دیتی ہیں, صفائی ستھرائی کرتی ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ جناب اگر جھاڑو دیں گے تو مٹی صاف ہوگی, اور پھر پتا ہے آپ کو کل پھر مٹی آ جائے گی, کل پھر کوڑا ہو جائے گا, پھر بھی صاف کرتی ہیں. یعنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس غلاظت و کثافت کو صاف کرنے کے لیے جدوجہد کریں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر, در حقیقت معاشرے سے برائیوں کا صفایا کرنا ہے. یعنی آپ کہتے چلے جائیے, اپنا حق ادا کرتے چلے جائیے, خود بخود آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کہنے سے برائی ختم ہونے والی نہیں ہے, لیکن اپنی ڈیوٹی انجام دیجئے. جس طرح ایک گھر میں ایک ماں, ایک بہن اور ایک کام کرنے والی گھر کی صفائی کرتی جاتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ کل بھی کوڑا ہوگا, لیکن وہ صفائی کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے. اسی طریقے سے اسلامی معاشرے میں رہنے والے حیادار مسلمانوں پہ واجب ہے کہ مسلمان معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہے. طلب الحق و انقل, معمولی سا ہی حق کیوں نہ ہو اس کو بیان کرو, شرماؤ نہیں. وہ حدیث جو میں نے بیان کی کہ کم دینے سے شرماؤ نہیں, تقریباً اسی سے مطابقت رکھتی ہے. تو اس طریقے سے امام حسین فرما رہے ہیں کہ حیا تمہارے عمل میں ہونی چاہیے. اور پھر حیا, میں نے کہا کہ ایک حیا ہے جو اللہ سے حیا ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں استحیے من اللہ استحیا کا من صالح جیرانے کا, اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اپنے نیک پڑوسیوں اور ہمسایوں سے حیا کرتے ہو. جس طرح تم اپنے ہمسایوں کے سامنے کوئی قبیح فعل انجام نہیں دیتے, سمجھو کہ تمہارا خدا بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں تک کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اپنے سر پر کپڑا ڈال دیتا ہوں تاکہ مجھے شرم محسوس ہوتی اپنے دونوں فرشتوں سے جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس حد تک اہل بیت کی نگاہیں ہیں. استحیے من اللہ استحیاک من صالح جیرانے کا, جس طرح تم لوگوں سے شرم محسوس کرتے ہو اسی طرح اللہ سے بھی شرم محسوس کرو. یعنی کم سے کم انسان خدا کو اتنا درجہ تو دے کہ جتنا اپنے دوست کو, پڑوسی کو, گھر والے کو, بڑے بھائی کو, باپ کو دیتا ہے کہ جب باپ گھر میں آ جاتا ہے تو فوراً ہی جو ہے وہ کمپیوٹر کی اسکرین کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے, جو ایس ایم ایس ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں, کتابیں بھی کھل جاتی ہیں, بچوں کے بہرحال انداز ہوتے ہیں. تو جتنا اپنے والد سے شرم کرتے ہو اسی طریقے سے در حقیقت اللہ سے بھی شرم کرو. ایک باپ تھا, وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہتا تھا, تو اس نے بہت سوچا. اس نے ایک دن بیٹے سے کہا, بیٹا تمہیں دنیا میں جو بھی چیز چاہیے میں تمہیں دوں گا, جو چیز چاہیے تمہیں دوں گا, سائیکل چاہیے سائیکل دلاؤں گا, گاڑی چاہیے گاڑی دلاؤں گا, موٹر سائیکل چاہیے موٹر سائیکل دلاؤں گا, جو کہو گے دلاؤں گا, ایک شرط یہ ہے. کہا کہ بابا کیا شرط ہے؟ کہلیں گے وہ شرط یہ ہے کہ دن بھر میں جو بھی کام کرو تو مجھے آ کے بتانا شام میں. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شام میں باپ آفس سے گھر آیا, بچے کو بلایا, ہاں بھائی بتاؤ اپنا وعدہ پورا کرو. اسی کے بابا میں صبح اٹھا, نماز کے لیے سستی ہو رہی تھی, جلدی جلدی بس میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گیا میں. اس کے بعد اٹھا, میں نے وضو کیا, میں نہایا, ناشتہ کیا اور اپنے کالج چلا گیا, یونیورسٹی چلا گیا. وہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے کسی نامحرم کو دیکھا, میں نے فلاں لڑکے سے بدتمیزی کی, استاد کی نقل اتاری. ابھی آہستہ آہستہ بتا رہا ہے کہ دوپہر ہو گئی, پھر کوچنگ گیا, کوچنگ میں یہ ہوا, کوچنگ میں وہ ہوا. اب جب اس کے گناہ زیادہ ہونے لگے تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی اور اس نے کہا, بابا اب میں آپ کو اپنے کام نہیں بتا سکتا. آگے فلٹر لگائے, میں اب آپ کو نہیں بتا سکتا. تو باپ نے کہا, بیٹا جب تم ایک دن کے گناہ اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے تو پوری زندگی کے گناہ اپنے خدا کے سامنے کیسے لے کے جاؤ گے, اہل بیت کے سامنے کیسے لے کے جاؤ گے تم اپنے گناہ, اتنے گناہوں کا انبار لے کر اہل بیت کا سامنا کیسے کرو گے. لکان الحیاء صورتا لکان حسینا, کہ حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ اگر حیاء مجسم ہوتی تو وہ امام حسین ہوتے, تو پھر مولا حسین کے پاس کیسے جائیں گے اپنی گناہوں کو لے کر, کیسے در حقیقت وہ ہمت لائیں گے کہ مولا حسین کے سامنے جا سکیں. ایک عالم دین تھے, عارف تھے, وہ آخر وقت میں زندگی کے آخر رونے لگے. تو ان سے پوچھا کہ آغا صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں, تو کہنے لگے کہ من خجالت می کشم از خدا کے رو ندارم. فرماتے ہیں کہ مجھے خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے, میں کس طرح خدا کے سامنے روبرو ہوں گا اپنے گناہوں کے ساتھ. اس طریقے سے حیا کو اس طریقے سے, اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا الحیاء علی خمسۃ اقسام, حیا کی پانچ قسمیں ہیں. امام نے یہاں پر پانچ قسمیں فرمائی ہیں. الحیاء فرماتے ہیں, الحیاء ذنب, حیاء تقصیر, حیاء کرامت, حیاء حب, حیاء ہیبت. پانچ قسم کی حیا ہیں. پہلی چیز گناہ سے حیا, تقصیر سے حیا, کرامت سے حیا, حیاء حب اور حیاء ہیبت. یہ پانچ حیا, گناہ کی ہے, گناہ کی حیا کیا ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی بیابان میں جا رہے تھے, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, دیکھا کہ ایک ریوڑ جا رہا ہے, تو ہم نے اس کو روکا, کہا کہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک گوسوند کو, ایک بکرے کو یا گوسوند کو تم ذبح کرو اور ہمیں جو ہے نا کھانا بنا کے دو. تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے, میں ایک چرواہا ہوں اور مالک جو ہے وہ کوئی اور ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کیا مالک کو ان کی تعداد پتہ ہے؟ کہتے ہیں مالک کو ان کی تعداد نہیں پتہ. کہو کہ اگر ایک کو ذبح کر دو تو کیا ہو, میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں. میں کہیں گے مجھے بیچنے کی اجازت نہیں ہے, وہ مجھ پہ اعتماد کرتا ہے, میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا. اس نے کہا آخر وجہ کیا ہے, اتنا جو ہے وہ اتنے سارے بکریاں ہیں, بکرے ہیں, اتنے جانور ہیں, ایک کو ذبح کر دو گے, پیسہ بھی دے رہے ہیں, اور جا کے اس کو دے دینا کہ جناب میں نے آپ کی بغیر اجازت جو ہے اس گوسوند کو ذبح کر دیا تھا اور آپ جو ہیں اس کا پیسہ لے لیں. تو ایک دفعہ وہ چرواہا زور سے آواز بلند کرتا ہے, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں گیا پھر؟ یہ ہے گناہ کی حیا, کہ انسان حیا کرے گناہ سے کہ خدا کہاں ہے پھر. علم یا علم بے ان اللہ یرا, کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اگر یہاں پر انسان کسی ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ تھوڑا آزاد محسوس کرتا ہے, تو ایک دفعہ چاروں طرف دیکھتے ہیں, کوئی کیمرہ تو نہیں کہ جو اس کی مووی بنا رہا ہوں, مووی بنانے والا تو نہیں ہے یہاں پر, یہی کیمرہ جو یہاں لگا ہے, اگر یہ یہاں پر لوگوں کی تصویریں لینا شروع کرے اور ہر کوئی اپنے سل میں بیٹھا ہو, جیسے ہی کیمرہ آتا ہے وہ مؤدب ہو جاتا ہے جناب, تھوڑا سا سیدھا بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے, قنوت میں تھے, تو جیسے ٹی وی کا کیمرہ آیا تو انہوں نے وکٹری کا سائن بنا دیا کہ جناب قنوت کی حالت میں تو انہوں نے وکٹری کا سائن بنا دیا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نمایاں کر دیں. تو انسان تھوڑا سا نمایاں کرنا چاہتا ہے, سیدھا ہو جاتا ہے, اگر بے ادبی کے عالم میں بیٹھا تو سیدھا ہو جاتا ہے. تو دنیا کے کیمرے کے لیے اتنا انسان پریشان نگران, اور پھر اللہ کے کیمرے کے لیے کہ دنیا کا کوئی عمل کوئی فعل ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اس کے کیمرے سے در حقیقت چھپ نہیں سکتا. خدا جب پوری زندگی کو اسکین کرے گا, جس طرح آپ کمپیوٹر کو اسکین کرتے ہیں, جب وائرس کو اسکین, وائرس کے لیے کمپیوٹر کو اسکین کیا جاتا ہے, تو وہ ہر چیز میں جا کر اسکین کرتا ہے, ہر ہر ڈرائیو میں جا کر, ہر ہر فولڈر میں جا کر, ہر ہر فائل کو جا کر آپ کو اسکین کر کے بتا دے گا کہ جناب کہاں کہاں گڑبڑ موجود ہے. تو روز قیامت بھی اللہ انسان کے اعمال کو اسکین کر کے بتا دے گا کہ کہاں کہاں تم نے گناہ کیے تھے, کہاں کہاں حیا کی تھی, کہاں کہاں بے حیائی سے کام لیا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. الحياء حياء ذنب, یعنی گناہ سے حیا. دوسری چیز امام نے فرمائی, امام ششم نے, الحیاء تقصیر, یعنی اپنے اعمال کی کمی سے حیا. نماز توجہ سے نہیں پڑھی, میں حیا کروں خدا سے, خداوندہ میں نے نماز اچھی نہیں پڑھی, میں ماہ رمضان میں تلاوت نہ کر سکوں قرآن کریم کی, حیا کروں خدا سے, ایام عزا ختم ہونے والے ہیں, میری کسی برائی میں کمی نہ آئے, میں حیا کروں امام حسین سے کہ مولا آپ کی در پہ آنے کے باوجود بھی میری برائیوں میں کمی نہ آئی, مولا آپ کی مجلس کرنے کے بعد, ماتم کرنے کے بعد, اشک عزا بہانے کے بعد بھی در حقیقت میری اچھائیوں میں اضافہ نہ ہوا, یہ حیا ہے. الحیا و تقصیر, اپنے اعمال کی کمی سے انسان حیا کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں الحیا حب, یعنی خدا کی محبت میں حیا, ایک درجہ اور بالا تر. چوتھے امام طواف کر رہے ہیں, ایک شخص آیا کہا کہ مولا عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت آ گیا ہے, اور آپ اس کو جا کے کہہ دیں کہ آپ کے گھر پر والی مدینہ نے قبضہ کر لیا ہے, بہترین موقع ہے, آپ کے سامنے آیا, ابھی درخواست لکھ کے دیں گے, سائن ہو جائے گا. ہوتا ہے نا جب کوئی وزیر اعظم آتا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ درخواست دیتے ہیں جلدی سے, وہیں کے ہاتھ کے ہاتھ سائن ہو جائے. کسی دانا نے آ کر امام کو یہ مشورہ دیا, مولا بادشاہ آیا, اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ دیں. امام نے کہا مجھے خدا سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کے دربار میں ہوتا ہوا, اس کے طواف کرتا ہوا در حقیقت دنیا کی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں, یہ خدا سے محبت کی حیا ہے. اس کے بعد آخری حیا جو امام نے فرمائی ہے وہ حیا و حیبت, حیا و حیبت, یعنی خدا کی حیبت کی وجہ سے حیا ہو انسان میں, انسان کا عمل در حقیقت. اور اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے, جو صفات متقین پر فرمائی مولا کائنات نے, اس میں فرماتے ہیں کہ خدا کی عظمت ان کے نفسوں پر حاوی ہو گئی ہے. تو خدا کے علاوہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ ان کی نظروں میں بہت چھوٹا ہو گیا. خدا کی عظمت, حیبت, جلال, معرفت ان کی نظروں میں اتنا زیادہ ہے, اور ظاہر بات ہے جتنی جتنی معرفت ہوگی آپ ویسے ہی عمل کریں گے. مثال کے طور پر بچہ ہے, کسی کی کاپی سے جو ہے وہ ایک صفحہ پھاڑ دے, آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, ایک صفحہ ہی تو پھاڑا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہی بچہ گھر کا کوئی برتن توڑ دے, شرارت ہے, بچے نے شرارت کی, صفحہ پھاڑ دیا, آپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن اگر یہی بچہ برتن توڑ دے تو آپ کے تیور تھوڑے سے بدل جاتے, اور یہی بچہ شرارت کرتے کرتے کوئی چیز جو ہے وزنی وزندار ٹی وی کی اسکرین پہ دے مالے, 32 انچ کی ایل سی ڈی لائے تھے آپ, کچھ دن بعد بچے نے جو ہے اس کو توڑ دیا, اب آپ کے تیور کا اندازہ کیسے کیا جائے گا؟ آپ بچہ وہی ہے, سن وہی ہے, شرارت وہی ہے, کیوں کاغذ کے پھاڑنے پر آپ نہیں بولے, ایک برتن کے ٹوٹنے پر یا ٹی وی کی اسکرین کے ٹوٹنے پہ آپ بولے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹی وی کی اسکرین کی قیمت آپ کی نگاہوں میں ہے, جبھی تو آپ نے کہا برتن کی قیمت ہے نگاہوں میں, ایک صفحہ پھٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں, اس کی قیمت نہیں ہے. تو جہاں قیمت ہوتی ہے, جہاں ویلیو ہوتی ہے, جہاں قدر ہوتی ہے, وہیں انسان بولتا ہے. تو امر بالمعروف ہو یا نہیں عن المنکر ہو, تو وہی شخص امر بالمعروف کرے گا کہ جس کی نگاہوں میں دین دین کی اہمیت ہوگی؟ دین کی اہمیت نہیں ہوگی, وہ لاوباری ہوگا, کوئی گناہ کرتا ہے کرے مجھے کیا. لیکن جو دین کی اہمیت رکھتا ہے, دین سے وابستہ ہے اور اہل بیت کی پیروی کرتا ہے, وہ چھوٹے سے گناہ کو بھی در حقیقت گلشن اہل بیت میں ایک جراثیم کی حیثیت سے دیکھتا ہے. جس طرح آپ یہ چاندنی بچھاتے ہیں, اگر اس پہ کوئی دھبا لگ جائے فوراً صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیوں؟ تاکہ بدنما نہ لگے. اسی طریقے سے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں جہاں کہیں بھی جیسا بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے, اس کو ریموو کرنے کی, اس کو مٹانے کی اور اس کی جڑوں کو نکالنے کی کوشش کرے. کیوں؟ کیونکہ دین کو اہمیت دیتا ہے. اور اہل بیت یہی بتا رہے ہیں کہ دین کو اپنی زندگی میں اہمیت دو. جب دین کو اہمیت دو گے تو خود بخود دین سے متعلق اور دنیا سے متعلق تمہارے تمام کاموں کی اصلاح ہو جائے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. چوتھا نقطہ, جو پانچواں نقطہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا, وہ ہے اچھے اخلاق. وَإِلَّا حَيَا کا موضوع ایسا ہے کہ جس میں جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے. یہ حیا اگر ہماری ماؤں بہنوں میں نہ ہو, پردے میں نہ ہو, عفت میں نہ ہو, حیا کے ساتھ نہ آئیں وہ, تو پھر ہمارا فیملی سسٹم نابود ہو جائے گا. دیکھنے میں آتا ہے خواتین ویسے تو بہت پردہ ہوتی ہیں, لیکن شادیوں میں, محفلوں میں, میلاد میں جناب ان کا پردہ رخصت ہو جاتا ہے. یا ہم ابھی حیا کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ کریں, لیکن نو ربیع الاول آئے گی تو بہت سے لوگ ہیں جن کی عقلیں در حقیقت کام نہیں کرتی, وہی اہل بیت کے نام پر ایسے طریقے سے در حقیقت خوشی مناتے ہیں کہ جس میں حیا کا کوئی تصور نہیں ہوتا. آپ کے اسی کراچی میں سادات ہیں, مومنین ہیں, سادات محلوں میں ایسے گویوں کو, رقاصاؤں کو لایا گیا ہے نو ربیع الاول کے دن. کیوں؟ کہ جناب امام زین العابدین خوش ہوئے تھے ماشاءاللہ سے. یہ انداز ہے ہمارا, یہ حیا ہے. امام زین العابدین نے تبسم فرمایا تو رقاصاؤں کو لایا جائے گا. امام نے تبسم فرمایا تھا تو پھر جناب ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ حرام مادوں کو پی کر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں گے. ہوتا ہی ہے, شراب نوشی کی جاتی ہے, رقاصاؤں کو لایا جاتا ہے, میوزیکل فنکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ حیا کہاں گئی؟ وہ جو خرمن, وہ جو کھیت, وہ جو در حقیقت فصل تیار کی تھی 2 مہینے 8 دن, اسے 9 ربیع الاول کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتے ہیں. حیا کہتی ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو, انہیں بچاؤ. 2 مہینے 8 دن, پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک آپ عزائے حسین میں, عزائے اہل بیت میں مصروف عمل ہوتے ہیں کہ مولا یہ وقت آیا کہ آج مولا کی خدمت میں اپنی عزاداری پیش کریں, مولا اس پر اپنے دستخط فرمائیے تاکہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. لیکن اس دن ایک ایسے طریقے سے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ امر بالمعروف ہم سب پہ واجب ہے کہ پیار سے روکے, محبت سے سمجھائیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ کہیں ایسا گناہ ہو رہا ہے اہل بیت کے نام پر, ان کی خوشی کے نام پر, تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو خدا کہہ رہا ہے حیا تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گی. جو گناہ کرتا ہے وہ حیا نہیں کرتا, وہ نہ لوگوں سے حیا کرتا ہے اور نہ خدا سے حیا کرتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پانچواں نقطہ جو امام نے فرمایا, بس مختصر کر رہا ہوں, وہ ہے بہترین اخلاق. اول ما یوضع فی المیزان, سب سے پہلی چیز جو آپ کے ترازو میں رکھ کے توری جائے گی وہ آپ کے اور میرے اخلاق ہیں. سب سے پہلی چیز جو ترازو میں رکھی جائے گی وہ اخلاق ہے انسان کا, بیہیویئر ہے انسان کا, سلوک ہے. اور سب سے وزنی چیز جو انسان کے نام اعمال میں ہوگی وہ بھی اس کی بہترین اخلاق ہیں. یعنی اخلاق کی وجہ سے, اس لیے حدیث میں کہ تم لوگوں کو مال و دولت سے خوش نہیں کر سکتے, تمہارا اپنا بجٹ ہوتا ہے, تم لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے, تم روزانہ اپنے گھر میں کسی کو مہمان نہیں بلا سکتے, تمہاری جو اخراجات ہیں لمیٹڈ ہیں, تمہاری آمدنی لمیٹڈ ہے, محدود ہے, مال و دولت سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے, لیکن اچھے اخلاق سے ان کا دل تو جیت سکتے ہو. اچھے اخلاق سے انسان اگر کم بھی دے رہا ہو لیکن اچھے اخلاق سے دے, تو وہی چیز اس کے نام اعمال میں با وزن عمل کی حیثیت سے رکھی جائے گی. اور یہ اخلاق جو ہماری ہیں جس کا دائرہ کم ہوتا جا رہا ہے, والدین کا اپنے بچوں سے. میں بار بار جو کہتا ہوں کہ فیملی لائف خاندانی نظام, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گائے بگاہے میں نے یہاں پر اور دوسری جگہ پر حدیث قصہ سے متعلق جو ہے وہ کچھ نکات اور آرائز و مجالس پیش کی ہیں, اور اسی ضمن میں نے ایک مختصر کتاب بھی لکھی. ابھی تک میں موفق اور کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس کو چھپوا سکوں. دعا کریں خداوند تعالیٰ مجھے فرصت زندگی دے تاکہ اس کتاب کو چھپوا سکوں, کامیاب زندگی کے عنوان سے, کہ حدیث قصہ میں کامیاب زندگی کے کیا اصول بیان کیے گئے ہیں. فیملی لائف کا بہترین نصاب ہے حدیث قصہ, بہترین نصاب ہے. والدین کا رویہ بچوں سے کیسا ہونا چاہیے, بچوں کا والدین سے کیسا ہونا چاہیے, اس میں احادیث بھی ہیں, اس میں نفسیاتی اصول بھی ہیں, اس میں قرآن کی آیات بھی ہیں, تمام چیزوں کو میں نے جمع کیا ہے. ہمارا جو اخلاقی نظام ہے وہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے. بچے ٹیلی ویژن سے, میڈیا سے, سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں, ان کا اخلاق ان کے والدین نہیں بنا رہے, علماء و مجالس ترتیب نہیں دے رہی, ان کے اخلاق کون بنا رہا ہے؟ میڈیا, ڈرامے, یہ ان کے اخلاق بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بچہ بہت جلدی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے ٹیلی ویژن سے, چونکہ ہمارے مجالس میں ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. بچہ آتا ہے تو وہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, بچوں کے مطابق گفتگو نہیں ہو پاتی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں پہ کچھ بچے بیٹھے ہیں تو اگر میں ان کی سطح کے مطابق گفتگو کروں تو وہ آپ کی سمجھ خراشوں کا سبب بنے گی, اور اگر آپ کے مطابق گفتگو کروں تو پھر ان کی سمجھ سے بالا تر. لیکن آج میں نے ایک بچے سے پوچھا جو میرے ساتھ اوپر بیٹھا تھا کچھ دیر, تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا بتائیے کہ مجلس کیا سمجھ میں آتی ہے, تو اس نے پھر مجھے کچھ نکات بتایا, تو مجھے انتہائی خوشی محسوس ہوئی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا. خداوندہ امام حسین آپ کا شکر کہ آپ نے میری زبان میں یہ طاقت عطا فرمائی کہ میں اس مکتب حسینی کے چھوٹے بچوں کو کچھ سمجھا سکوں. اور کبھی موقع ملے بچوں سے گفتگو کرنے کا تو پھر بچوں کی سطح پہ جا کے میں گفتگو کرتا ہوں. تو عزیزان کرام, یہ سمجھنے کی بات ہے ہمارے یہاں کیوں ہم اتنے بے بہرا ہو گئے ہیں, کیوں مولوی ملا ذاکر و خطیب کو اپنے لفافے کی پڑی ہوتی کہ چار ایسے جملے بیان کروں کہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں, چٹخارے دار مجلس سن کے چلے جائیں. کیوں ہوتا ہے, کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آیا یہ مجالس اسی لیے ہیں کہ صرف چار کی ٹانگیں کھینچیں, اس کو اوپر کر دیں, اس کو نیچے کر دیں, مجلس تمام ہو گئی؟ ولایت کا دفاع واجب ہے, ولایت کا ذکر واجب ہے, ولایت کے دلائل ہونے چاہیے اور بیان ہوتے رہے ہیں, لیکن قوم کی اور بھی ضروریات ہیں, ان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, ان کو بھی بیان کیا جانا چاہیے. یہ قوم کی اخلاقی صورتحال, سیاسی صورتحال, ثقافتی صورتحال, معاشی صورتحال, اس پہ کون گفتگو کرے گا؟ اس پہ کون در حقیقت تحقیق کر کے اپنے مطالب کو پیش کرے گا؟ وہ اہل منبر کا کام ہے, وہ خطبہ کا کام ہے, وہ ذاکرین کا کام ہے, وہ علماء کا کام ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو بھی سامنے رکھیں تاکہ زمانے کی جو نیڈز ہیں, جو زمانے کی نیاز و ضرورت ہے, اس پہ ہم کچھ نہ کچھ دے سکے اپنے سامعین کو. جب یہاں سے اٹھیں تو ان کے پاس کوئی وزندار چیز موجود ہو کہ جناب آج ہم نے مجلس سے یہ چیز لی, آج ہم نے اپنے عمل کی یہ اصلاح کی, آج ہم نے اپنے عقیدے کی اس طرح اصلاح کی, ہمارا سوشل بیک گراؤنڈ, ہمارا فیملی نظام, ہمارا اخلاقی نظام بہتر ہوا ہے. تو مجالس اس نہج میں ہونی چاہیے عزیزان گرامی. ولایت علی کا دفاع ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہدایت جو اللہ سے رسول تک چلی اب وہ علی کے ذریعے سے ملے گی. لیکن صرف علی علی کرنے سے علی کی ولایت کا معتقد کوئی نہیں ہو جاتا. صرف علی علی کرنے سے بہت بڑا تغرا لگا دیں آپ یہاں پر, یا علی مدد کا گلے میں لاکٹ بھی پہن لیں, 5 انچ کی جو ہے انگوٹھی بھی پہن لیں, حقیقی کو شیعہ مومن نہیں بن جاتا. شروع میں نے ایک مثال دی تھی کہ اسکول میں داخل کرانے سے بچہ پڑھ لکھ نہیں جاتا. کوئی بھی یہ کہہ دینا میں نے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا, گھر میں بیٹھے ہو بیٹے, تو پڑھ لکھ جاؤ گے خود بخود. نام لکھنے سے ایڈمیشن کرانے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں بن جاتا, بلکہ جب تک اس اسکول کے نصاب کو نہ پڑھا جائے وہ بچہ پڑھ لکھ نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے اہل بیت کی مکتب میں, اہل بیت کی بارگاہ میں, اہل بیت کی درسگاہ میں نام لکھوانے سے کہ ہم شیعہ ہیں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی وقت انسان کامیاب ہوگا کہ جب اہل بیت کی پیروی کرے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. ماں باپ کا اخلاق بچوں سے بہتر ہونا چاہیے, بچوں کا رویہ ماں باپ سے بہتر ہونا چاہیے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس ضمن میں بہت سارے مطالب کو بیان کروں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اور آپ فرار نہ کر گئے مجھے دیکھ کے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, تو پھر انشاءاللہ کبھی حدیث قصہ پر جو ہے وہ گفتگو کروں گا میں. اس لیے کہ معمولاً مزاج نہیں ہے ایسی مجالس سننے کا, اس لیے آپ کی ہمت کو بھی داد دیتا ہوں کہ جو حضرات دل جمعی سے پانچ دن یہاں پر آتے رہے اور اس حقیر کی گفتگو سنتے رہے, اگر کوئی انعام نہ دے لیکن کم سے کم میں آپ کی ہمت کی اور حوصلے کی تائید ضرور کروں گا. اس لیے کہ مولوی دیتا کم ہی لیتا زیادہ, انعام نہیں دوں گا آپ کو میں. درود بھیجو محمد و آل محمد. یہ اخلاق اگر بہتر ہو جائیں تو پھر انسان کا بیہیویئر, انسان کا برتاؤ, انسان کا سلوک, اس کا رویہ, اس کا میل جول, تمام چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی. اور اس کی سب سے بہترین چیز یہی مجالس ہیں کہ اخلاق اہل بیت کی نورانیت سے اپنے اخلاق کو منور کریں, اہل بیت کے عطر سے در حقیقت اپنی زندگی کو منور کریں اور معطر کریں. آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص آیا امام حسن کے پاس اور اس نے آ کر امام حسن علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی, نادیب کلمات ادا کیے. اسی طریقے سے ایک شخص آیا امام باقر کے پاس اور اس نے آ کر امام کی والدہ گرامی کی شان میں گستاخی کی, تو امام نے اس کی اصلاح کی. امام حسن کے پاس بھی ایک شامی آیا, اس نے اسی قسم کی حرکت کی. جب وہ کہہ چکا, اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تھا, امام نے کہا تم مسافر ہو؟ اس نے کہا جی. بھوکے ہو؟ اس نے کہا جی. مال کی ضرورت ہے؟ جی. امام اپنے گھر لائے, کھانا بھی کھلایا, پذیرائی بھی کی, مہمان نوازی بھی کی اور مال بھی اس کے ہاتھ میں رکھا. اب جو اس شخص نے یہ حال دیکھا امام کے اخلاق کا تو پلٹ گیا, کہا کہ میں تو کچھ اور سن کے آیا تھا, یہاں کچھ اور دیکھا ہے. میں کچھ اور سن کے آیا تھا کہ جناب اہل بیت یہ, اہل بیت ایسے, اہل بیت ویسے, لیکن آپ کا اخلاق دیکھ کر میں مجبور ہو گیا ہوں. اور وہ پلٹ گیا اور امام کا معتقد ہو گیا کہ اخلاق سے. دیکھیے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر اکثریت اہل سنت کی ہے, یہ باتیں. لہذا آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے, آپ کی مجالس کا انداز ایسا ہونا چاہیے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ وہ بھی در حقیقت مذہب اہل بیت پر آئیں اور اپنی نجات کا انتظام کریں. اور جتنے بھی اہل سنت ہیں اگر وہ مغرض نہیں ہیں تو ان کے لیے نجات کا انتظام ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب جہنمی, نعوذ باللہ, جو ہماری کہا جاتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ولایت علی کو نہ ماننے والے ہیں یہ سب جہنمی ہیں, اس میں بہت غور و خوض سے, تحمل سے سننے کی ضرورت ہے. بعد میں مجھے, چونکہ آخری مجلس ہے, اس موضوع کو زیادہ نہیں کھولوں گا. مجھے پتا ہے کہ میرے بعد پھر دس قسم کی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ جناب مولانا یہ کہہ گئے, وہ کہہ گئے, گل میں سے یہ نکال دیا, وہ نکال دیا, اذان سے یہ کر دیا, وہ کر دیا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, جو حق بات ہوتی ہے کہہ کے جاتا ہوں. لیکن میں اگر اس پہ حق واضح ہو گیا ہے اور وہ مبغض ہے, بغض رکھتا ہے ولایت اہل بیت سے, تو وہ جہنمی ہے. معمولاً کوئی بھی اہل سنت بغض نہیں رکھتا محمد و آل محمد سے, اس لیے کہ وہ درود میں, نماز کے تشہد کے درود میں در حقیقت محمد و آل محمد کو شامل کرتا ہے, وہ بغض نہیں رکھ سکتا. مغرض افراد ہیں, چند افراد ہیں, چند ٹولے ہیں جو بغض رکھتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ سب کو شیعہ نہیں بنا سکتے, یہ غیر ممکن ہے کہ آپ سب سے کہیں آپ سب شیعہ ہو جائیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لہذا آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر اور آپ کی مجالس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اپنی مجالس پر آنے دیں، بیٹھنے دیں، سوچنے کا موقع دیں. لیکن جب پہلے ہی مرحلے پر آپ ان کے مقدسات کی توہین کریں گے تو آپ فکر کا دروازہ بند کر دیں گے، ان کے داخلے پر ممنوع قرار دیں گے. حضرت، واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑ دیا تو ایک تفتیش کے لیے ایک ٹیم نکلی، کہ جناب کس نے بتوں کو توڑا ہے؟ تو مختلف ٹیمیں نکلی، ایک ٹیم حضرت ابراہیم کی طرف نکلی، حضرت ابراہیم کے دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا کہ جناب سرکار کی طرف سے آئے ہیں تفتیش کے لیے. کس بات کی تفتیش؟ جناب ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، اس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا. اچھا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ ٹیم کے آفیسر نے پوچھا. جی ہاں میں جانتا ہوں ابراہیم کو، حضرت ابراہیم خود تھے، ہاں میں جانتا ہوں. کہا بتائیے کون ہے ابراہیم؟ کہا ہماری ایک عادت ہے کہ جو بھی ہمارے گھر پہ آتا ہے اس کو مہمان بناتے ہیں. کہا کہ اچھا. اب ٹیم نے کہا یار ڈھونڈنے نکلے تھے، نظر اللہ نیاز حسین یہی مل گئی، چلو کھانا بھی کھا لیتے ہیں. کھانا بھی کھا لیا حضرت ابراہیم کی دسترخوان پہ. کہا کھانا وانا کھا لیا. اب کہا بتاؤ کہ ابراہیم کون ہے؟ تم نے کہا تھا. کہا کیا نا ابراہیم، میں ابراہیم ہوں. اب جو یہ سنا تو یہ تو بڑے پریشان ہوئے کہ جناب اتنا بڑا آدمی کہ جس نے ہمارے خداؤں کے خلاف اتنی بڑی جسارت کی، یعنی ان کے الفاظ کے مطابق ہوں نعوذ باللہ، اتنا بڑا دہشت گرد کہ جس نے ہمارے خداؤں کے بارے میں یہ کہا، یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے. اب انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے چلو. ان میں سے کوئی دانا موجود تھا، عقل مند، اس نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارے دسترخوان کا نمک کھایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس نمک کا حق تمہاری زندگی میں تمہارے گھر پہ ہی ادا کر دیں. حضرت ابراہیم پھر مسکرائے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کو گرفتار کرنے آئے ہیں، موت اس کو بلا رہی ہے، یہ مسکرائے چلا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ انسان کتنا مطمئن ہے، جب حق پہ ہو تو کتنا مطمئن ہوتا ہے. کہا کہ اچھا ہمارا حق ادا کرنا چاہتے ہو نمک کا، ہمارے خدا کو ایک سجدہ کر دو. یہ پھر دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھی ٹیم تفتیش کے لیے جو آئی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. آپس میں بیٹھے کہہ لیں گے کہ ہم تو اس کے خدا کے مخالف، اس کا خدا تو نظر ہی نہیں آتا، ہم تو اس خدا کو جس کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، بت بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. ان میں کسی نے کہا کہ جناب دلوں میں وہی اپنے خدا کی بتوں کی محبت رکھنا، ابراہیم کے خدا کو ایک سجدہ کر لو، مسئلہ یہیں کہ یہیں ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جیسے ہی یہ سجدے میں گئے، حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ خداوندہ سجدے میں لانا میرا کام تھا، دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے. تو آپ کی مجالس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ فرش ادا پہ اہل سنت کو لانا آپ کا کام ہے، دلوں کو پلٹانا مولا حسین کا کام ہے. دلوں کو پلٹانا اس کا کام ہے، آپ کا کام فرض ادا پہ لانا. لیکن اگر آپ کی مجلسوں کا انداز، آپ کی کلام کا انداز، آپ کے سوز و سلام کا انداز ایسا ہو کہ دروازے بند کر دیے جائیں، تو پھر حق گوئی کا پیغام در حقیقت. اور یہی وجہ ہے، جناب زینب کی خطبات اٹھا کے دیکھیے، امام سجاد کے خطبہ ٹھہرا کے دیکھیے، دربار یزید میں جو آپ نے در حقیقت گفتگو کی ہے، فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے، ظلم کو بیان کیا، لیکن کس طریقے سے کہ جو لوگ منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، عدو تھے، دشمن تھے، مغرض تھے، وہ اہل بیت کی حقانیت کے قائل ہو گئے اسی دربار یزید میں. تو ہماری مجالس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے عزیزان گرامی. خطیب کی خطابت، مقرر کی تقریر، مرثیہ خاں کا مرثیہ، سو سلام، منقبت، سب کا انداز ایسا ہو کہ آپ فکروں کے دروازے کھولیں، اپنے دروازوں کو کھولیں، تاکہ لوگ آئیں اور حقیقت اہل بیت سے آشنا ہو سکیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے درگاہ حسینی، یہ ہے دستگاہ حسینی، کہ پانچ چیزیں جس میں نہ ہوں اس میں خیر نہیں ہے: عقل، دین، ادب، حیا اور اچھے اخلاق. اچھے اخلاق انسان کی ذاتیات میں بھی ہیں اور قومیات میں بھی. یہ جو میں نے مجلس کا مسئلہ بیان کیا ہے، یہ قومیات سے تعلق رکھتا ہے. اس سال ایک اور بہت ہی اچھا کام جو اس جلوس اعضا میں دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ سبیلے لگانے والے تھے, پانی پلانے والے تھے, خوراک کا انتظام کرنے والے تھے, اسکاؤٹ والے تھے, پولیس سب تھے. اور ہوتا کیا تھا کہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ یہاں سے جاتے تھے, اور جب جلوس گزر جاتا تھا تو لگتا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ کچرا پھیلا ہوا ہے. تو ایک 50 رکنی ٹیم نوجوانوں نے بنائی, اور انہوں نے اس بات کا تہیا کیا کہ ہم اپنے عمل سے بتائیں گے کہ حسین کون ہے. یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ادارہ ہے, ہوئیز حسین, حسین کون ہے کے نام سے. وہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, لوگ بتا دیتے ہیں. یہودیوں کے کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, لوگ بتا دیتے ہیں. لیکن لوگوں کو ابھی تک اویئرنیس نہیں ہو سکی کہ ہوئیز حسین, حسین کون ہے. تو ہم نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو میسج دینا شروع کیا. تو انہوں نے, جس کی ہمارے میڈیا نے بھی خبر تھی, کہ انہوں نے ایک کرکٹ میچ میں تقریباً 50,000 پانی کی بوتلیں جو ہیں وہاں کے تماشائیوں کو دیں. 50,000 کے قریب پانی کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں انہوں نے تماشائیوں کو دیں, اور یہ کہہ کر ایک میسج دی کہ ہو اس حسین, کہ ہم جو پانی دے رہے ہیں یہ اس حسین کے لیے دے رہے ہیں جس کو 1400 سال قبل حق گوئی کے جرم میں مارا گیا تھا. اب انہوں نے ایک کام کا آغاز کیا, ایک بہرحال ایک کام ہے ان کی نظر میں, یہ کام بہتر تھا انہوں نے کیا. بہرحال میں ان کی ہمت افزائی کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے کوشش کی. اس میں اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں, اور بھی رائے ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو, یہودی اور در حقیقت عیسائیوں کو, یا سکھوں کو, یا ہندوؤں کو بتائیں کہ ہوئی حسین, حسین کون ہے. تو اچھے طریقے سے, تو یہاں پر انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک اعلان کیا کہ کون ہمارا والنٹیئر بننا چاہتا. تو یہاں پہ کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں نے, جو یونیورسٹی کے تھے, جن کو میں جانتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم 50 رکنی ٹیم بنائیں گے اور اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے در حقیقت اس کام کو انجام دیا کہ جلوس کے دوران صفائی کا کام انجام دیا. اور آپ نے وہ تصاویر دیکھی ہوں گی. تو میں نے ان نوجوانوں سے رابطہ کیا, میں نے کہا آرٹبل اول کے لیے انشاءاللہ اس کو بڑے پیمانے پہ کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم مہذب قوم کے ماننے والے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ جلوس گزر جائے اور کوئی میڈیا رپورٹ دے, جناب اتنے لاکھوں حسینی گزر گئے امام حسین کے ماننے والے, کہ جن کے گھر سے صفائی نصف ایمان کا پرچم بلند ہوا اور انہی کی قوم جو ہے وہ کچرا پھیلا دی نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے ایک یونیک کام سے, منفرد کام سے چاہا کہ ہم یہاں پر خود حسین تو نہیں کہیں گے کہ حسین کون, لوگ جانتے ہیں, بس کنڈکٹر بھی جانتا ہے, موچی بھی جانتا ہے, ہر طبقے کا انسان جانتا ہے. تو ہم نے کہا وائے حسین, ہم وائے حسین کا بینر لگا کے در حقیقت کام کریں گے. حسین کیوں, حسین کا ماتم کیوں, حسین کا جلوس کیوں, حسین کی عزا کیوں, اس بینر کے تحت ہم در حقیقت کام کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم نے, ہماری عقل میں یہ آیا کہ ہم اس منفرد کام کے ذریعے سے امام حسین کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. بہرحال اس دن میں جو بھی بچے نوجوان آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں, انشاءاللہ ان کی ایک ٹیم بن رہی ہے, اور آر ڈبل اول کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑے پیمانے میں کام کریں تاکہ اس کا ایک بڑا میسج جا سکے کہ پتہ چلے کہ مہذب قوم جو ہے وہ حسین ابن علی کے ماننے والی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, یہ ہے درگاہ حسین, یہ ہے تعلیمات حسینی, کہ ادب, اخلاق, دین, عقل اور حیا کو در حقیقت اپنی زندگی میں جگہ دوں. اور اگر ان مجالس کے ذریعے سے ہم اہل بیت سے قریب ہو سکیں, ایک عمل کی نسبت ہی کیوں نہ ہو, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی فتح ہے کہ ہم نے ان 5 مجالس میں کوئی چیز سیکھی ہو اور ہم اپنے آپ کو قریب کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس پیغام کو, انسانیت کے لیے اس نجات کے پیغام کو اہل بیت نے ہر طریقے سے پہنچایا. جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا اس سفر میں بھی, جب کربلا پہنچا اس وقت بھی, جب کربلا سے کوفہ پہنچا اس وقت بھی انسانیت کا پیغام, اور جب کوفے سے شام اور شام سے دوبارہ وطن پہنچا ہے, تو جہاں جہاں یہ قافلہ گیا ہے وہاں پر اس نے انسانیت کے لیے یہ پیغام دیا ہے. اس پیغام کو فراموش نہ ہونے دیں, ہمارے جلوسوں میں, ہمارے مجلسوں میں وہ پیغام زندہ رہے جو حسین ابن علی کا پیغام ہے. بس عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام جب تک حیات رہے اپنی حیات میں اس پیغام کو پہنچاتے رہے, اور اپنی حیات کے بعد وارثان شہداء نے جناب زینب, جناب سید سجاد, جناب ام کلثوم, جناب سکینہ, حضرت باقر اور دوسرے تمام اسیران کربلا وارثان کربلا کے عنوان سے در حقیقت اپنے شہداء کا پیغام لے کر گلی کونچوں تک پہنچاتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر حسینیت کے چراغ جلائے, قدم قدم پر حسینیت کو متعارف کرایا, قدم قدم پر یزیدیت کو بے نقاب کیا, ہر منزل پر در حقیقت حسین کی مظلومیت کے پرچم کو ہوا میں لہرایا. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسین کون تھا, یہ کون ہیں, یہ نبی کے گھر والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو زندان شام میں جناب سکینہ کی وفات و شہادت, یہ بھی خدا کی ایک مصلحت تھی کہ وہ شام کہ جہاں سے مولا کائنات کے خلاف در حقیقت ایک محاذ قائم کیا گیا تھا, 40,000 ممبروں سے مولا کائنات کو سب و شتم کیا جاتا تھا, یہ خدا کی مصلحت تھی کہ ایک ننی سی سکینہ کی قبر وہاں بنے تاکہ یہ حریت اور حسینیت کا پیغام دیتی رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آزادی کا حکم مل گیا, در زندہ کھل گیا, تو مادر سکینہ قبر سکینہ پہ آ کے بیٹھ گئی. ماں ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی, وہ ماں کیسے چھوڑ کے جائے اپنی بچی کو کہ جس کی آواز مادر سکینہ کے کانوں میں گونج رہی ہو, اماں میرا دم گھٹتا ہے, اماں اس اندھیرے میں میرا دم گھٹتا ہے, اماں در زندہ کب کھلے گا, ہمیں رہائی کب ملے گی, کبھی بھائی کا دامن پکڑے. اور آخر وقت میں مادر سکینہ یہ کہتی ہیں, شام کی عورتوں دیکھو رات کی تاریکی ماں نے ایک ایک شمع روشن کر دینا, میری بچی یہاں سو رہی ہے, یہ بچی اندھیرے سے گھبراتی تھی. اس طریقے سے اہل بیت رخصت ہوئے ہیں. اس کے بعد امام سجاد نے کہا کہ جو اسباب لوٹا گیا ہے اس میں کچھ دے نہ دے, لیکن ان مال و اسباب میں جو لوٹا گیا ہے اس میں ایک رومال ہے جو میری دادی فاطمہ زہرا نے بنایا تھا, وہ مجھے واپس کر دو. بعض روایات کی بنا پر سر حسین کو بھی دیا گیا تھا, واپس میں لے لیا گیا. بہرحال وہ تاریخ کا ایک پورا باب ہے. لیکن اس طریقے سے اہل بیت رخصت ہوئے کہ جناب زینب نے کہا کہ ہم نے اب تک اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے, یزید سے کہو کہ ہمیں کالے کپڑے دے, ہمارے لیے مہیا کیے جائیں, ایک گھر ہمیں دیا جائے کہ جہاں پر ہم کربلا والوں کا ماتم کریں گے, ان کا غم منائیں گے. 3 دن تک ماتم ہوا, 3 دن تک بہن نے اپنے بھائی کا غم منایا. اور یہ غم منانا در حقیقت یہ بھی ایک پیغام تھا کہ شام والوں کو یہ پیغام مل جائے کہ حسین کون تھا. بس عزیزان گرامی, نعمان کو در حقیقت یزید نے مقرر کیا اور کہا کہ ان کو مدینے لے کے جاؤ. یہ نعمان تھا یزیدی کردار کا, لیکن اس میں ادر نام کی تھوڑی سی چیز موجود تھی. اس لیے کہ جب مدینہ قافلہ پہنچا ہے تو حضرت ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا کہ خواہر گرامی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمان کو کوئی ہدیہ دے سکیں, اس کا کردار ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا پورے سفر میں. کیا کردار تھا کہ جب بھی اہل بیت کی خواتین اترنا چاہتی تھیں منزل پر کسی بھی, تو یہ تمام فوجیوں سے کہتا تھا کہ اے فوجیوں دور ہو جاؤ, نبی زادیاں اتر رہی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں ان پہ پڑ جائیں, کوئی ان کے قریب نہ آئے, کوئی ان کو دکھ نہ پہنچائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے بشیر, کاش کہ تم میدان کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کس طرح نبی زادیوں کو ادھر حقیقت سوار کیا گیا تھا. 11 محرم کو جو قافلہ چلا ہے کیسے چلا ہے, بہن نے ایک ایک حسین کی بہن نے، عباس کی بہن نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا تھا، اور جب آخر میں زینب بچ گئی تو ترائی کی طرف دیکھا، بھیا عباس زینب ترے تنہا ہے، آؤ اسے سوار کرو، بڑی شان و شوکت سے لے کے آئے تھے بہنا کو، اجرکم اللہ. تو جناب ام کلثوم نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ایک زیور کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو آپ نے اس کو دیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ بی بی میں نے اس کام کے لیے یہ خدمات انجام نہیں دی ہیں، میں نے آپ کی محبت میں یہ کام انجام دیا ہے. بس ایک دم مدینے کے قریب پہنچا، امام سجاد نے کہا اے بشیر یہیں پہ رک جا، یہیں پہ رک جا، اپنے گلے میں شال ادا ڈال لے، کالی شال ڈال لے، اور جا کے اعلان کر دے کہ 28 رجب کو جو قافلہ حسین کا چلا تھا وہ واپس آ گیا. اب بشیر مدینے کے اندر پہنچا، سنانی لے کے آیا ہے، آواز دے رہا ہے اے اہل یثرب، ارے یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے حسین کا قافلہ آ گیا. اب جو لوگوں نے سنا کہ امام حسین کا قافلہ آ گیا جو 28 رجب کو چلا تھا، اب لوگ جوگ در جوگ بشیر کے پیچھے پیچھے ہیں، اور بشیر ہے کہ لوگوں کو جمع کرتا جا رہا ہے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں وہ قافلہ کہاں ہے، وہ قافلہ کہاں ہے. بس عزادارو ایک دفعہ روضہ رسول پہ پہنچا ہے بشیر، اور کہا کہ لوگوں وہ قافلہ آ چکا ہے. اب لوگوں نے کہا اے بشیر وہ قافلہ کہاں ہے، کہا کہ تمہارا امام انتظار کر رہا ہے چوہدا. اس نے لوگوں نے پوچھا چوہدہ امام کیوں انتظار کر رہا ہے، ارے ہمارا مولا ہمارا آقا حسین کیا ہوا. بشیر نے سر کو پیٹا اور کہا کہ تمہارا مولا حسین ارے روضہ عاشور 10 محرم کو شہید کر دیا گیا. کہا کہ ابو الفضل العباس کیا ہوئے، کہا کہ شان کٹا کے درائے پہ سوئے. کہا کہ علی اکبر کیا ہوئے، کہا کہ سینے میں برچی کھا کر جوان بیٹا باپ کے سامنے تڑپتا رہا. ایک ایک کر کے اب بوڑھے بھی ساتھ ہیں، جوان بھی ساتھ ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، امام سجاد کی خدمت میں پہنچے، تعزیہ درد کی. کوئی کہہ رہا ہے مولا امام حسین کا پرسہ قبول کیجئے، کوئی کہہ رہا ہے مولا علی اکبر کا پرسہ قبول کیجئے، کوئی کہہ رہا ہے مولا حضرت عباس کا پرسہ قبول کیجئے. بس عزادارو ایک دفعہ امام زر اللہ عبدین اس کارواں کو لے کر آئے مدینے میں، قبر رسول پہ پہنچے ہیں، زینب پہنچی نانا کی خدمت میں، اے نانا ارے زینب آ گئی، گلوال اٹھا کے آئی ہے نانا، آپ کا دین بچا دیا. نانا ارے ایک کرتا لائی ہوں، ایک امامہ لائی ہوں. بس یہ کہہ کر جناب زینب نے کرتے اور امامے کو جو خون بنا تھا قبر رسول اللہ پہ رکھا، ایک دفعہ زلزلہ آ گیا، ارے حسین کے امامے کو ہٹا لو، زلزلہ آ جائے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یہ بی بی کا دل تھا، دل زینبیا پر بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، شمر کند خنجر چلا رہا تھا، اے شمر کند خنجر نہ چلا، ارے یہ وہ سوار دوش رسالت ہے، ارے یہ زہرا کا بیٹا ہے جسے زہرا نے جکیا بھی. اللہ علیہ وسلم على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا بندہ ہماری سازداری کو قبول فرما، اس درزگاہ حسینی میں جو کچھ کہا جو کچھ سنا اسے اپنے قربت کا اور اہل بیت کی تأثیر پیروی کا باعث قرار دے. حضرت امام زمانہ کی فرج میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا سار و عوان میں شریک فرما، ہماری ان مجالس کے ذریعے سے اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کے لیے ہماری مدد فرما، ملت مسلمہ و مومنہ کو اتحاد و اتفاقی دولت سے مال مال فرما، جب تک دنیا میں رہیں عزائے حسین سے وابستہ رہیں، خدا بندہ آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا، ہماری موت کو سعادت و شہادت کی موت قرار دے. خدا بندہ آزا خانے کے تمام مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے عائد اقربا کل مومن مومنہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے جوار معصومین جگہ عنایت فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عقل دین ادب حیا اور حسن اخلاق سے اپنی زندگی کو مزین کر کے مولا حسین کی تاثیر پیروی کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے اس آزا خانے کے تمام محرومین کے لیے، جملہ مومن مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.